سبحانہ نے کہا انی لأراہ یتع الجنت لیس بعجتہ بل برجلہ الصحیحہ، میں دیکھ رہا ہوں کہ عمر جنت میں چل رہا ہے لگڑے پاؤں سے نہیں سیدھے پاؤں کے ساتھ، جنت کا شوق۔ حضرت جعفر ابن ابی طالب موتا کی لڑائی میں امیر، جھنڈا ان کے ہاتھ میں، 33 برس کی عمر، چھوٹے چھوٹے بچے، جوان بیوی، شیطان سامنے آ گیا۔ انہوں نے کہا جعفر اس حال میں تو مرے گا، تیرے چھوٹے چھوٹے بچے رول جائیں گے اور تیری بیوی بیوہ ہو جائے گی اور تیرے بچے رجتین ہو جائیں گے، در بدر کی ٹھوکریں کھائیں گے، تو کیا کر رہا ہے؟ شیطان کو دیکھا، سامنے آ گیا شیطان، بالکل تمثل لہ الشیطان، تو کہنے لگے الان اب آیا ہے میرے سامنے جبکہ موت و حیات کا کارزار جرم ہے، اور گھوڑے سے چھلانگ لگا دی۔ ان کا ممکن ہے کہ مجھے بیوی بچے یاد آ گئے ہیں اور ذہن میں آ گئے ہیں، شاید میں ان کی محبت میں بھاگ نہ جاؤں، گھوڑے سے چھلانگ لگا دی اور اپنے گھوڑے کو خود ہی قتل کر دیا، واپس جانے کا خیال ہی ختم ہو جائے۔ جب واپسی کا خیال ختم کر دیا تو فرمایا یا احبذ الجنۃ واقترابھا طیبۃ وبارد شرابھا والروم روم قدنا عذابھا وکافرۃ بعیدۃ انصابھا علیہ الا قیتھا ضرابھا۔ یا اللہ جنت کو تو نے کیسا مزیدار بنایا ہے، اور جنت میں جانا کتنا میٹھا ہے، اور جنت کا پانی کتنا ٹھنڈا اور میٹھا ہے، میرے ذمے ہے کہ میں اپنی جان کی بازی لگا دوں تاکہ میں جنت کا مالک بن جاؤں۔ اور جو ہی آپ شہید ہوئے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی مسجد میں بیٹھے ہوئے، مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے، لڑائی اردن میں ہو رہی، آپ مدینے میں بیٹھے ہوئے، آپ نے کہا جعفر نے جھنڈا اٹھایا اور قتال کیا اور قتل ہوا اور شہید ہوا، متفل الجنہ، اور جنت میں پہنچ گیا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے ان کے دونوں بازو کٹ گئے تھے، جھنڈا ہاتھ میں تھا تو کفار نے بازو کاٹا، دوسرے ہاتھ میں لیا تو وہ بھی کاٹ دیا، سینے سے چمٹا لیا، انہوں نے دو ٹکڑے کر لیا 33 برس کی عمر میں۔ آپ نے فرمایا کہ میں جعفر کو دیکھ رہا ہوں کہ اللہ نے اس کو زمرد کے دو پر عطا فرمائے ہیں جن کے ذریعے سے جنت میں اڑتا پھرتا ہے، وہ یا کرو من ان کی سمار ہاشا، اور جنت کے جس پھل کو چاہتا ہے کھاتا پھرتا ہے، جنت کا شوق لگ جائے بوڑھوں میں، نوجوانوں میں، بچوں میں، چھوٹے چھوٹے بچے جنت کے شوقین، ہمارے اپنے ساتھ رضی اللہ عنہ چھپتے پھر رہے ہیں۔ حضرت سعد بھائی نے کہا چھپتے کیوں پھرتے ہو؟ ان کا میں اصل میں جنت میں جانا چاہتا ہوں، اور مجھے ڈر ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے دیکھ لیا تو واپس کر دیں گے، میں واپس نہیں جانا چاہتا۔ اور چنانچہ وہی ہوا، یہ اتنے چھوٹے تھے کہ تلوار ان کی زمین پہ گھسٹتی تھی، تلوار گلے میں لٹکائی جاتی تھی تو وہ زمین پہ گھسٹتی تھی، اتنا بھی قد نہیں تھا۔ حضور نے دیکھا اس کو واپس کر، وہ رونے لگ گئے۔ میں نے کہا جی میں تو جنت کا مشتاق ہوں، آپ مجھے واپس کرتے ہیں؟ آپ نے کہا اچھا اس کو اجازت۔ عورتوں میں شوق، ایک عورت آئی ذنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، کہنے کی صرف لی الجنہ، ذنون کو جنت کا حال تو بتاؤ۔ تو ذنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا ان الجنت ما لا يحيط بها علم عارف ولا يصفها وصف واصف، ارے اللہ کی بندی جنت وہ نعمت ہے جس کا نہ کوئی عالم احاطہ کر سکتا ہے اپنے علم کے ساتھ، اور نہ کوئی بیان کرنے والا اس کے وصف کے بیان کرنے کا حق ادا کر سکتا ہے۔ لیکن میں تمہیں اس میں سے اتنا عرض کرتا ہوں کہ جنت میں ایک سفید چاندی کی وادی ہے، ان فی الجنت مرجن افیہ من الفضۃ البیضاء، ایک وادی ہے سفید شفاف چاندی کی، فی وسط الوادی قصر من ذہب اصفر، اس وادی کے درمیان ایک محل ہے زرد سونے کا، فی وسط القصر حبۃ من یاقوت احمر، اور اس محل کے درمیان میں ایک بارہ دری ہے سرخ یاقوت کی، فی وسط القبۃ سریر من ذہب و جوہر، اس بارہ دری کے اندر ایک تخت بچھا ہوا ہے سونے اور جواہرات سے بالکل مرصع اور بھرا ہوا، وتحت السریر تجری اربعۃ انہار، اور اس تخت کے نیچے چار نہریں چل رہی ہیں، پانی کی نہر، دودھ کی نہر، شراب کی نہر اور شہد کی نہر، وعلى السریر جاریۃ، اور اس تخت پر ایک لڑکی بیٹھی ہے، لو بدا معصمھا لاضاءت الدنیا علی من فیھا، اگر اس لڑکی کی کلائی دنیا کے اندھیروں میں آ جائے تو ساری دنیا کے اندھیرے روشنیوں میں تبدیل ہو جائیں، جس کی کلائی اتنی خوبصورت ہے اس کا چہرہ کتنا خوبصورت ہو۔ وَإِلَى جَانِبِهَا وَلِيُّ اللَّهِ، اور اس لڑکی کے پہلو میں اللہ کا دوست بیٹھا ہوا ہے، فی صورت غلام اغیت، نرم و نازک نوجوان کی شکل میں، امرت چہرے پہ داڑھی نہیں، جسم پہ بال نہیں، جسم پہ کسی جگہ پر کسی قسم کا کوئی بال نہیں، سر کے گمریالے بال ہیں، آنکھوں میں سرمے لگے ہیں، بھووں اور پلکوں کے بال ہیں، اور چہرے پہ داڑھی نہیں، معصوم چہرہ ہے، اور سات ہاتھ قد ہے، اور سات ہاتھ چوڑا ہے، آدم علیہ السلام کا قد ہے، یوسف علیہ السلام کی جوانی ہے، داؤد علیہ السلام کی میٹھی آواز ہے، ایوب علیہ السلام کا صابر دل ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی عمر ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق ہیں، اور ہوائیں چلتی ہیں اور گھوڑے گنگناتی ہیں اور ٹھنڈی ہمیں ہوائیں چلتی ہیں اور پرندوں کی چہچہاہٹ ہے اور اللہ کا دیدار ہے اور اللہ کا پڑوس ہے۔ وہ عورت کہنے لگی ابیت الا قتلی یا مصری فشہقت شہقتا فماتت۔ انہوں نے کہا ارے مصری تو نے میری جان لے لی، اور اس کی چیخ نکلی اور جان نکل گئی۔ جنت کا شوق عورتوں میں، بچوں میں، بوڑھوں میں، جوانوں میں، یہ ایمان کی دوسری نشانی ہے۔ والانابۃ الی دار الخلود، التجافی عن دار الغرور، دنیا سے نفرت۔ والانابۃ الی دار الخلود، جنت کا شوق۔ والاستعداد للموت قبل النزول، تیسری نشانی کہ موت کے لیے فکر مند ہو جانا، موت سے پہلے موت کی تیاری میں لگ جانا اور موت کی فکر میں لگ جانا، یہ ایمان کی تیسری نشانی۔ گاڑی اسٹیشن پہ آتی دکھائی دیتی ہے، دور سے دھواں اٹھتا دکھائی دیتا ہے، اور اس کی سیٹی بجتی ہے تو مسافر اپنے سامان کو دیکھتا ہے، جلدی سے سنبھالتا ہے، قریب قریب کرتا ہے، ٹکٹ کو سنبھالتا ہے، بچوں کو سنبھالتا ہے، سامان کو، گاڑی آ رہی اور وہ تیار ہو جاتا ہے چڑھنے کے لیے۔ ایسے عالم میں ایمان والا اپنی موت کو ہر وقت سامنے رکھتا ہے کہ گویا کہ موت میرے سر پہ آئی، موت سے پہلے موت کی تیاری، اور ہر وقت موت کا فکر سوار کہ مجھے یہاں سے منتقل ہو کر دار آخرت کی طرف کو چلنا، اور موت میرے سر پہ، اور موت کا غم سوار ہے۔ حضرت زہرا میں زمرہ کرانی فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو، وقد ارخ اللیل سدولا، جبکہ رات کے پردے تاریخ پڑ چکے تھے اور رات اپنے پردے ڈال چکی تھی، وغارت نجوموں، اور اس کے ستارے پھیکے پڑ چکے تھے اور ماند پڑ چکے تھے، اور اندھیرے کا راج اور ستارے ماند اور انسانوں کی نیند کی چادر چڑی ہوئی ہے، اور علی بن ابی طالب اپنی مسجد کے محراب میں کھڑے ہوئے ہیں، یہ تململ من سلیم، اور تڑپتے ہیں جیسے بچھو کا ڈسا ہوا تڑپتا ہے، وَيَبْكِي بُكَا الحزین، اور روتے ہیں جیسے غموں کا مارا ہوا روتا ہے۔ اور یہ وہ انسان ہے جس کے ہاتھ کو حضور نے اپنے ہاتھ میں پکڑا اور ارشاد فرمایا یا علی اطردا ان یکون منزلک مقابل منزلی، اے علی خوش ہو جا، جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا۔ یہ ان کا حال ہے، رات بھیگ چکی ہے، لوگ سو رہے ہیں، ستارے مان پڑ چکے ہیں، پردے تاریخ ہو چکے ہیں، اور یہ اپنی محرام میں کھڑے ہیں، یہ تململ السلیم، یہ تڑپتے ہیں جیسے بچھو کا ڈسا تڑپتا ہے، ویبکی بقاء الحزین، اور روتے ہیں جیسے غموں کا مارا ہوا روتا ہے، جس پر غموں کی وہ چھاڑ ہو، جو غموں میں پس جائے، جیسے اس کی آہ نکلتی ہے اور اس کی ہائے نکلتی ہے، ایسے روتے ہیں جیسے غموں کا مارا روتا ہے، اور دنیا سے کہتے ہیں الی تشوقتی، اری دنیا تو میرے شوق میں آئی، الی تغررتی، اری دنیا تو مجھے دھوکہ دینے آئی، الی تشوقتی، تو مجھے جھانک جھانک کے دیکھتی ہے، الی تزینتی، تو میرے لیے مزین ہو کے آئی۔ یہ مختلف روایات کے الفاظ، ہی ہاتھ ہی ہاتھ، میرے سے دور ہو جا، میرے سے دور ہو جا، غری غیری، کسی اور کو دھوکہ دے، بد بدت کی فلاح، لا سبیل علی الی، میں تجھے تین طلاق دے کر کاٹ چکا ہوں رشتے کو، تیرا میرا راستہ ہی نہیں ہے، عمروں کے قصیر، تیری عمر تھوڑی ہے، مجلسوں کے حقیر، تیری عزت ذلت ہے، وہ خطروں کے یسیر، تیری مصیبت بھی کوئی مصیبت نہیں ہے، آہ ان آہ من قلت الذات و بعد السفر و وحشت الطریق، اے میرے اللہ میں کیا کروں، ہائے میری بربادی، میرے پاس توشہ ہے نہیں، سفر لمبا ہے، تنہا طے کرنا ہے، یا اللہ میرا کیا بنے گا، موت سے پہلے موت کو ہم سوار، سفر لمبا، توشہ ہے نہیں، تنہا جانا ہے، بھائیو ان کے پاس کی توشہ نہیں ہے جن کو جنت کی بشارتیں ہو چکی، توشے سے تو ہم خالی ہیں، صحیح دست و صحیح داما، کوئی عمل اللہ کے سامنے پیش کرنے کے ہمارے پاس نہیں ہے، دن کے اجالے کا، رات کی تاریکی کا، تنہائی میں کیا ہو یا مجموع میں کیا ہو، میرے بھائیو اللہ کی قسم کوئی عمل ہمارے پاس ایسا نہیں ہے جو ہم اپنے رب کو پیش کر سکیں کہ یا اللہ یہ تو ہم نے تیرے لیے کیا. ہمارے ہر عمل میں پتہ نہیں کیا کچھ ملا ہوا ہے. اور جن کے اخلاص کی قرآن نے گواہیاں دی, یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا, کہ صحابہ وہ ہیں کہ جو میری رضا کو چاہتے ہیں, دنیا کے طالب نہیں, مال ملک حکومت کے طالب نہیں. قرآن گواہی دے رہا ہے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا, یہ میری رضا کے طالب, یہ مجھے چاہتے ہیں, ان کا اور کوئی مقصد نہیں. رضی اللہ عنہم, اللہ ان سے راضی ہو چکے ہیں, اللہ ان پر خوش ہو چکے ہیں, انہوں نے اللہ کو راضی کر دیا, اللہ پاک ان سے راضی ہو چکے ہیں, ان کو جنت کی بشارتیں دی جا چکی ہیں. وہ تو ایسے تھے کہ اپنا عمل اللہ کو دکھاتے. انس بن نضر کہتے تھے, یا اللہ تو نے بدر کا موقع میرے سے چکا دیا, اب اگر تو نے کوئی موقع دیا تو میں تجھے دکھاؤں گا کہ میں کیا کرتا ہوں. ان کے یہ حوصلے تھے کہ وہ اللہ کو دکھاتے تھے کہ یا اللہ ہم یہ کر رہے ہیں, ہمارے پاس ہے کیا جو میں اللہ پاک کو دکھا. تو ان کا یہ عالم ہے کہ ترستے ہوئے جا رہے ہیں. ابو بکر روتے ہیں, یا لیت امی لم تلدنی, کاش میری ماں مجھے پیدا ہی نہ کرتی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, موت کا وقت ہے اور نماز پڑھاتے ہوئے خنجر لگا نماز کے عالم میں, اور کافر کے ہاتھ سے لگا, شہادت سے عظمہ نماز کی حالت میں لگا, مسجد نبوی کے اندر لگا, ساری بشارتیں جمع, اور ایک نہیں ہزاروں دفعہ حضور کی بشارتیں کہ میں اور میرا ساتھی ابو بکر اور عمر جنت میں یوں ساتھ ساتھ جائیں گے, اور وہ محشر میں یوں ساتھ ساتھ اٹھیں گے. لیکن جب موت کا وقت آیا, بیٹے سے فرمایا, بیٹا میرا سر زمین پہ رکھ دے. میں نے کہا میری گود میں, اچھا کہیں زمین پہ ڈال دوں. انہوں نے زمین پہ سر رکھا تو اپنے گالوں کو مٹی میں رگڑنا شروع کیا, کہ عمر اگر اللہ نے تجھے معاف نہ کیا تو تو برباد ہو جائے گا. ویل لک یا عمر الم یغفر لک ربک, اے عمر اگر اللہ نے تجھے معاف نہ کیا تو تو ہلاک ہو جائے گا, تو برباد ہو جائے گا. انہی الفاظوں کو کیسے 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 جانے جن سے اللہ راضی ہوا, وہ موت کے فکر میں ہے, ایمان ان کے اندر کامل ہے. میرے عزیز اور دوستو, ایمان کو سیکھنا کام ہی نہیں کوئی سمجھتا. ارے بے لکھاتے ہیں, ارے بنار بے بکری پڑھاتے ہیں, اے سی اے ٹی کیٹ پڑھاتے ہیں, آر اے ٹی ریٹ پڑھاتے ہیں, اور اس پر روزی کھاتے ہیں. ایمان کا سیکھنا کام ہی نہیں سمجھو, کہ ایمان کو سیکھنا ہے. یہ ایک الگ چیز ہے جس کے آج محنت کا رواج نہیں. قرآن پاک بچوں کو پڑھا دیا جاتا ہے, علم ہم نے پڑھا ہے, اوروں کو پڑھایا جا رہا ہے, ہم پڑھاتے ہیں, لیکن ایک الفاظ کی محنت ہے جو چل رہی ہے. ان کے پیچھے حقائق ہیں. لفظ ایمان کی ایک حقیقت ہے, تقوی کی ایک حقیقت ہے. دکاندار کے پاس کوئی نہیں, زمیندار کے پاس کوئی نہیں, کارخانے دار کے پاس کوئی نہیں, کسی کے پاس بھی کوئی نہیں. الفاظ ہیں, الفاظ سے کوئی قلعے فتح نہیں ہوتے, الفاظ سے جنگیں نہیں لڑی جاتی, الفاظ سے میدان نہیں مارے جاتے, حقیقتوں سے کام چلایا جاتا. یہ تین نشانیاں اگر دل میں نہیں ہیں, اور یہ تین آرام سے اگر دل میں نہیں ہیں, تو بھائیو ہم ایمان سے پیدل ہیں. ایمان کا وہ ذرہ, ایمان کا وہ درجہ جو ہمیں اللہ کا محبوب بنا دے اور جنت کا وارث بنا دے اور اللہ کی رضا کا پروانہ دلا دے, وہ ہمارے پاس نہیں ہے. ہم بھٹک چکے ہیں. اس ایمان کا اندر میں اتارنا یہ ہمارا کام ہے. اس کو اندر میں لینا یہ نبیوں کا کام تھا, اندر میں اتارنا لوگوں کے یہ نبیوں کا کام تھا, اب یہ ہمارا کام ہے. یہ امت اس لیے آئی ہے, کارخانے دکانیں ملازمتیں تجارتیں یہ دوسرے نمبر پر ہیں. پہلا کام ہے ہمارا اللہ کی محبت کو اندر میں اتارنا, اندر میں اللہ کے ایمان کو لینا, اللہ کی ذات و صفات کے یقین کو لینا, اور اوروں اس کو منتقل کرنا. یہ ایمان جب اندر میں آتا ہے, اذا دخل النور انفتح الصدر, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ نور تیرے اندر میں آئے گا تیرا سینہ کھل جائے, سینہ کھل جائے, انفتح الصدر, سینہ کھل کے چلا جائے. یہ مسلسل محنت ہے, یہ روشنی والا, یہ ایمان کی روشنی والا دنیا میں بیٹھ کر جنت کو دیکھے گا اور دنیا میں بیٹھ کر جہنم کو دیکھے گا. ایسا حارثہ 18 برس کا بچہ, اس سے حضور پوچھ رہے ہیں کیف اصبحت یا حارثہ, حارثہ کیسے صبح کی دن کیسے چڑھا, کہنے کے مومن حقا یا رسول اللہ, سچا حقیقی مومن بن کر میرے اوپر سورج چڑھا, دن نکلا. ان کا چھو تیرے پاس علامت کیا ہے, تیرے دعوے کی دلیل کیا ہے, لکل قول حقیقہ فما حقیقت قولک, تو جو کہتا ہے میں سچا مومن ہوں دعویٰ ہے, دلیل کیا ہے تیرے, دلیل کیا ہے تیرے. ہم نے تو ایمان مجمل مفصل یاد کیا ہوا ہے, ہمیں کیا خبر اللہ کسے کہتے ہیں, فرشتے کسے کہتے ہیں, جنت کسے کہتے ہیں, دوزخ کسے کہتے ہیں. ہمیں تو منڈیوں کے بھاؤ آتے ہیں اور فصلوں کے ترتیب آتی ہے اور کارخانے دکانیں چلانی آتی ہیں. ایمان تو اسی کا ہی نہیں, بچپن میں رٹا دیا سودے کی طرح, ایمان مفصل ایمان مجمن, آگے پتا کوئی سر ہے نہیں. اور شکاری ایک ایک آدمی کا توتا تھا, اس نے توتے پال رکھے تھے, تو اس نے ان توتوں کو پڑھایا ہوا تھا کہ دیکھو بھائی شکاری آئے گا وہ جال پھینکے گا, ہم اڑ جائیں گے, ہم جال میں نہیں پھنسیں گے. انہوں نے کہا یہ توتے پڑھیں گے اب یہ شکاری کے جال سے بچ جائیں گے. شکاری آیا, اس نے جال پھینکا, انہوں نے ان کو پکڑا, پکڑ کے ان کو جال میں باندھ کے لے جا رہا, اور توتے کہتے جا رہے ہیں شکاری آئے گا جال پھینکے گا ہم اڑ جائیں گے, ہم جال میں نہیں آئیں گے, جال میں پھنسے جا رہے ہیں, وہی کہتے جا رہے ہیں. یہ ہمارا ایمان ہے, یہ ہمارے ایمان کی حالت ہے. الفاظ حقیقت نہیں ہے. اللہ اپنی قدرت کے ساتھ اندر میں, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی پوری جمال کے ساتھ, اپنی پوری صفات کے ساتھ, اور آپ کی محبت دل دماغ میں رچی ہوئی ہو کہ اندر یہ پہلا زینہ ہی نہیں ہے. حکومتوں کے پیچھے بھاگ گئے, انہوں نے کہا حکومت تو اسلام میں آئے, ارے پہلے اندر میں تو ایمان کی حکومت قائم کریں پھر باہر حکومت آئے گی. یہ تین بڑی علامتیں ہیں اندر میں ایمان کی, ان کو محنت سے جوڑا ہے. حارثا بتا تیرا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا جی سچا مومن نشانی کیا ہے؟ انہوں نے کہا عذبت نفسی عن الدنیا وشہواتها, یا رسول اللہ میرا نفس دنیا اور اس کی لذتوں سے منہ موڑ چکا ہے, دنیا میں لذت ہی نہیں ہے. باتوں میں بات یاد آ جاتی ہے, ابو ریحانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر سے واپس آئے, گھر میں آئے بیوی شوق انتظار میں, گھر میں بیوی کو دیکھا کہ دو رکعت نماز پڑھ لوں, دو رکعت کی نیت باندھ کے کھڑے ہو, دو رکعت میں فجر کی اذان ہو گئی. جب سلام پھیرا تو بیوی نے گلا کیا, ابا ریحانہ کہو بتائے پر جاتا ہمارا نام ان کا نصیب. ابو ریحانہ اللہ کے راستے میں پھرے, لمبی مدت کے بعد واپس آئے اور ساری رات تھکتے رہے, مجھے تھکایا, میرا کوئی حق نہیں تھا تجھ پر, تیرے انتظار میں ساری رات جاگتی رہی. ان کا مجھے یاد ہی نہیں رہا, کہہ اللہ کے بندے تیرے پاس بیٹھی تجھے یاد نہیں؟ کوئی ایسے گھر تو تھے نہیں کہ بیوی برابر کے کمرے میں, میاں برابر کے کمرے میں, وہ تو چھوٹا سا جھونپڑا ہوتا تھا اسی میں میاں بیوی. انہوں نے کہا اللہ کے بندے تیرے سامنے بیٹھی تجھے یاد نہیں؟ کہنے لگے واللہ جب میں نے نماز کی نیت باندھی تو میرے سامنے جنت اور دوزخ ایسی کھل گئی کہ مجھے سب سے بیگانہ کر دیا, گرد و پیش کی خبر ہی نہیں رہی مجھے. دنیا کی لذتوں سے دل کا مڑ جانا ایمان کی نشانی بتلا رہا ہے کہ میں ایمان والا ہوں, سچے ایمان والا ہوں. نشانی کیا ہے؟ انہوں نے کہا میرا دل دنیا کی لذتوں سے منہ موڑ چکا ہے. یہاں تو بیوی نہیں جان چھوڑتی, گھروں میں بیٹھے بیوی بچوں کے حقوق, ارے یہ بیوی بچوں کا حقوق ان کو بتائے جاتے تھے کہ بھائی تو اتنا نہ بے رغبت ہو جا کہ ان کا حقوق کی طرف ہو جائے. اور جہاں دن رات ہی گھروں میں زندگیاں گزر رہی ہوں اور سارے منصوبے ہی گھر کے بن رہے ہوں, انہوں کو بھی اسلام یہی سمجھ میں آئے گا میں ابھی بچوں کے حقوق ہیں. اگر یہی اسلام صحابہ سمجھتے تو آج تو ہم سارے گھر ہرے رام ہی کرتے, یہاں مسلمان کون ہوتا؟ پھر وہ میں نے کہا یا رسول اللہ میرا دل دنیا کی بے رغبت ہو چکا ہے. فأسهرت الليل وأظمأت نهاري, میں رات کو اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں اور دل میں روزہ رکھتا ہوں. وَكَأَنِّي أَنظُرُ إِلَىٰ عَرْشِ الرَّحْمَٰنِ بَارِزًا, اور اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں گویا کہ اللہ کا عرش میرے سامنے ہے. وَكَأَنِّي أَنظُرُ إِلَىٰ أَهْلِ الْجَنَّةِ يَتَظَاهَرُونَ, اور میں دیکھتا ہوں گویا کہ جنت والے آپس میں ملاقات کر رہے ہیں. عجیب ملاقات ہے جنت کی, يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا, آپس میں شراب کا دودھ کا پانی کا دور چل رہا ہے اور ایک دوسرے سے چھین چھین کر پی رہے ہیں اور کے منہ سے کھینچ رہے ہیں, وہ اس کو پلا رہا ہے وہ اسے پلا رہا ہے. لا لغون جھگڑا کوئی نہیں, ولا تحسین کوئی اس میں گناہ کوئی نہیں, محبت کے جام چل رہے ہیں, محبت کے دور چل رہے ہیں اور تختوں پر بیٹھے ہوئے ہیں, گدے لگائے ہوئے ہیں, تکیے لگائے ہوئے ہیں. ستر برس کی ایک مجلس پینے پلانے کی ہو, یہاں تو زیادہ زیادہ ایک رات کی ہوگی, پھر صبح ہوش ہی نہیں ہوتا, دیوانے بنے بیٹھے, کوئی ادھر الٹیاں کر رہا تھا, کوئی ادھر الٹیاں کر رہا تھا. یہاں 70 برس کی مجلس ہوگی اور جس میں کوئی الٹی نہیں ہے, کوئی سر میں درد نہیں ہے, کوئی سر کا چکرانا نہیں ہے, لذت کی لذت ہے. وہ یجد لآخر شربۃ منہا لذتا لم یجد فی اولہ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری گھونٹ میں جو لذت ہوگی وہ پہلے میں نہیں ہوگی. ہر گھونٹ پر لذت بڑھتی جائے گی, بڑھتی جائے گی, بڑھتی جائے گی. دنیا میں اس کا عکس ہے, جب
جب طلب ہوتی ہے تو اچھی لگتی چیز، جب طلب ختم ہو جاتی ہے تو وہی چیز جی نہیں چاہتا پینے کو، لیکن جنت میں لذت بڑھتی جائے گی، جتنا پیے گا جتنا کھائے گا لذت بڑھتی جائے گی. جیسے یا رسول اللہ میں دیکھتا ہوں کہ جنت والے ایسے نظاروں میں ہیں اور ایسی موج میں ہیں، وکأنی انظر الی اہل النار یتعاون، اور میں دیکھتا ہوں کہ دوزخ والے کتے کی طرح زبان نکالے ہوئے ہیں اور وہ ہانپ رہے ہیں اور وہ چیخ رہے ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا، انت امرؤ نور اللہ قلبہ بالایمان عرفته فلزم او کما قال، ارے نوجوان، تو وہ جوان ہے جس کے دل کو اللہ نے نور ایمان سے روشن کر دیا، اس کو پکڑے رکھنا، تو نے صحیح بات کو پہچانا ہے، اس کو پکڑے رکھنا. یہ ایمان ہے، اس ایمان کا آنا اسی محنت ہے، اس محنت کا نام دعوت ہے، اس محنت کا نام اللہ کی طرف بلانا ہے. یہ دعوت کی محنت سے، در بدر پھرنے سے اور اللہ کا بول بولنے سے، حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت کا بول بولنے سے یہ چیز اندر میں آئے گی. اللہ کا بول بولیں گے اللہ کی بڑائی آئے گی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا بول بولیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت دل میں آئے گی، پھر اس پر اللہ پاک کی غیبی مدد کے دروازے کھلیں گے. بھائیو، یہ ہمارا اصل کام، ایمان کا اندر میں لینا اور اس ایمان کو آگے لوگوں میں منتقل کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں اور آپ کے اعمال کی عظمت کو اندر میں لینا اور اس کو آگے منتقل کرنا، یہ میرا بھی کام ہے، یہ آپ کا بھی کام. ہم اس کے لیے بھیجے گئے، ہمیں اس کے لیے مبعوث کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ بھلا کرے صحابہ رضوان اللہ مجمعین کا، وہ ایک ایک لفظ پر نقطے لگا گئے. عربی کا محاورہ، وضع النقاط علی الحروف، تو اس میں ایک ایک چیز کو کھول کے واضح کر کے بیان کر دی، کسی چیز میں خفا نہیں چھوڑا. اس امت کا مقصد بھی بیان کر دیا کہ یہ امت کیوں آئی ہے. رستم کے دربار میں ٹاٹ کے کپڑے میں، چیتھڑے کی تلوار میں، تلوار چیتھڑے میں نپٹی ہوئی، پاؤں میں رسے والی جوتی، جسم پہ تاج کا کپڑا، تلوار کو رسی سے باندھا ہوا، کمزور مریل گھوڑا، سر پہ صوف کا پگڑا، اس عالم میں عالم اسلام کا تصویر جا رہا ہے اور دنیا کی سب سے بڑی طاقت کے دربار میں جا رہا ہے. ہم نے معیاری گاڑیوں کو بنا لیا، چیزوں اور مکانوں کو بنایا، یہاں معیار اللہ رسول کی محبت اور اطاعت. دربار میں آتے ہیں پوری شان کے ساتھ، گھوڑے سمیت، اور گھوڑے کو لگام کو پکڑا اور ایک زربخت کا تکیہ، اس کے جو ڈوری تھی اس کو نیزے میں اڑا کے اپنی طرف کھینچا اور لگام کو ڈوری سے باندھ دیا. 200,000 کا مجمع چاروں طرف ہے، یہ سارا منظر دیکھا جا رہا ہے. رستم بڑا ذہین انسان تھا، غور سے یہ سارا تماشا دیکھ رہا ہے. پھر نیزا اٹھایا اور یوں زور سے ان کے قالین میں سوراخ کیا اور اس کے سارے ایک قدم آگے بڑھایا، پھر دوسرے قالین میں سوراخ کیا، پھر قدم آگے بڑھایا، اس کے قریب کھڑے ہو گئے اور قالین میں زور سے سوراخ کر کے اسے اٹھا کے ادھر پھینک دیا اور زمین پر بیٹھ گئے. رستم نے مترجم سے کہا، اس سے کہو تم نے ہمارے اکرام کو کیوں ٹھکرایا، ہم نے تمہارا اکرام کیا تھا. انہوں نے کہا، مسلمان لذتوں سے دور رہتا ہے، ہمیں اللہ کا فرش کافی ہے. یہی چیزیں تمہاری غلامی کا سبب بنی ہیں جنہیں آج ہم اپنی عزت سمجھ رہے ہیں. انہوں نے کہا، کس لیے آئے ہو؟ انہوں نے کہا، ان اللہ ابتعث، ہم آئے نہیں، ہمیں اللہ نے بھیجا ہے، خود نہیں آئے، اللہ نے بھیجا ہے، بھیجے ہوئے ہیں، گھروں سے نکالے ہوئے ہیں. خیر امت اخریت للناس، بہترین امت ہو، نکالے گئے ہو گھروں سے. تتمون 70 امتن انتم خیرها واکرمها علی اللہ، آپ نے ارشاد فرمایا، تم سب سے اونچی امت ہو، کیوں؟ تم سب سے بہتر ہو، تم سب سے افضل ہو، کیوں؟ اخریت للناس، تمہیں اللہ نے گھروں سے نکالا ہے، بچوں سے نکالا ہے، کاروبار سے نکالا ہے، وظیفہ اور شور سے نکالا ہے، کیا کرتے ہو؟ میری طرف بلاتے ہو. عربی کہتے ہیں، ان اللہ ابتعثنا، ہم آئے نہیں، ہمیں اللہ نے بھیجا، کیا کرو؟ لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد، کہ لوگوں کو غلط یقینوں سے نکال کر اور لوگوں کی بندگی سے نکال کر ایک اللہ جل جلالہ کے سامنے جھکا دیں، یہ ہمارا کام ہے. من جور الادیان الى عدل الاسلام، سارے مذاہب کے باطل ظلموں سے نکال کر اسلام کے عدل پر لے آئیں. اسلام کے عدل میں وہ طاقت ہے کہ ساری دنیا کی طاقتیں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. ومن ذلک الدنیا الى طاقتها، اور دنیا کی تنگیوں سے نکال کر دنیا کی وسعتوں پر ڈال دیں، یہ ہمارا کام ہے. قیامت تک بات کو واضح کیا، یہ امت آئی کس لیے؟ بھائیو، ہمارا کام، ہاں اپنا کام سمجھیں پہلے. اس تبلیغ کے ذریعے سے بہت بڑے انقلاب کی دعوت چل رہی ہے، حکومتوں کا بدل جانا کوئی انقلاب نہیں ہے. یہاں تو سارے کچرے بھرے ہوئے ہیں، ایک کچرا جائے گا دوسرا کچرا آئے گا، ایک ظالم جائے گا دوسرا ظالم آئے گا. یہ دلوں کا بدل جانا یہ انقلاب ہے کہ دل مخلوق پر جھکے ہوئے ہیں وہاں سے ہٹ کر اللہ کی طرف جھک جائیں, دل کا رخ مخلوق کی طرف ہے وہاں سے پھر کر اللہ کی طرف ہو جائے, دلوں کا بدل جانا مخلوق سے خالق کی طرف اور دنیا سے آخرت کی طرف اور چیزوں سے اعمال کی طرف اور غیر کے طریقوں سے ہٹ کر حضور کی سنت اور حضور کے طریقے کی طرف, یہ اصل انقلاب ہے. جب یہ انقلاب آئے گا تو کائنات میں اللہ تعالیٰ اسلام کو زندہ کرے گا, اللہ حکومتوں کو توڑ دے گا, باطل کی گردن اڑا دے گا اور باطل کو جھکا دے گا اور ظلمتوں کو صاف کر دے گا اور ایمان کی ہوائیں چلیں گی اور ہدایت کی روشنی آئے گی, دلوں کا رخ بدل جائے, دل اللہ پاک کی طرف پھر جائے. یہ انقلاب مولانا یاسر صاحب کے نزدیک, اور حکومت اللہ جس کو چاہے دے. یہ گری پڑی چیز ہے, فرعون بادشاہ ہے, موسیٰ علیہ السلام محکوم ہے. 40 برس فرعون کی حکومت میں موسیٰ علیہ السلام زندگی گزار رہے ہیں اور بنو اسرائیل کے ایمان کو بڑھا رہے ہیں, یقین کو بڑھا رہے ہیں, ایمان کو بڑھا رہے ہیں, یقین کو بڑھا رہے ہیں. ایمان بڑھتے بڑھتے اللہ پہ آیا, یقین بڑھتے بڑھتے اللہ پہ آیا, گھروں میں نمازوں کو قائم کیا, اخلاق درست ہوئے, معاملات درست ہوئے, اللہ کے عذاب کا ایک توڑا برتا اور فرعون سمیت لشکروں کے صاف ہو گیا. ایک جھاڑو اللہ پاک کا عذاب کا برتا ہوا, ایک اللہ پاک کے عذاب کا کوڑا ساری دنیا کے باطل کو توڑ دے. دل پلٹا تھا, دلوں کا رخ اللہ کی طرف پھر جائے, یہ ہمارا اصل کام. کمانا ضرورت ہے, کاروبار ضرورت ہے, نوکریاں یہ ضرورت ہیں, حکومتیں یہ ضرورت ہے. حکومت مقصد نہیں ہے, حکومت تو ضرورت ہے قیام امن کے لیے, اگر انصاف کے لیے. یہ ضرورت ہے, یہ مقصد نہیں ہے. حکومت کے پیچھے دوڑو, حکومت کے پیچھے دوڑو, چاہے ایمان جائے چاہے سب کچھ جائے. ایمان اصل ہے. عمر ابن سعد کو حضرت عمر نے گورنر بنایا, 3 برس کے بعد چھوڑ کے آ گئے. ان کا مجھے نہیں تیری گورنری چاہیے. ان کا کیا بات ہے؟ ان کا میں نے ایک یہودی کو گالی نکالی تھی, میں ایسی گورنری کو ساتھ سلام کرتا ہوں جو میری آخرت کو خراب کرے. ان کا تو پھر کیا ہوا؟ ان کا وہ گالی میں نے گورنری کے تکبر میں نکالی تھی, اگر میں گورنر نہ ہوتا تو یہ نہ کہتا اسے. ان کا کیا گالی دی تھی؟ ان کا میں نے کہا تھا اللہ اللہ تجھے رسوا کرے. بتاؤ یہ کوئی گالی ہے؟ اللہ تجھے رسوا کرے یہ کوئی گالی ہے؟ آج کے دور میں سے کوئی گالی, جہاں سارا کھاتا ہی صاف ہو چکا. یہ سیاست ہے ایمان والوں کی. آج کی سیاست کو تو اسلام سے جوڑی کوئی نہیں ہے. یہ تو ویسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی ذات عالی پر بہتان. وہ دنیا سے بھاگتے تھے, یہاں دنیا کی طرف دوڑ لگی ہوئی. تو میرے عزیزوں اور بھائیو, ہماری زمین اور آسمان کے مسائل, دنیا اور آخرت کے مسائل اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھے ہیں. ان کا راستہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی ہے. آپ والے طریقے سے یہ چیزیں وجود میں آئیں گی اور دنیا بنے گی اور آخرت بنے گی اور زمین آسمان میں خیریں پھیلیں گی جب ایمان کا نور اندر میں آئے گا. یہ ایمان کا نور دعوت کی محنت سے آتا ہے. یہ دعوت کا کام پہلے نبیوں کے ذمے تھا, اب ہمارے اور آپ کے ذمے. اگر یہ دعوت کا کام چل گیا تو آپس میں الفتیں پیدا ہو جائیں گی, محبتیں پیدا ہو جائیں گی, جوڑ پیدا ہو جائے گا, دین پہ چلنا آسان ہو جائے گا, کفر ٹوٹ جائے گا, باطل ٹوٹ جائے گا, اور اللہ جل جلالہ ایمان والوں کو سارے عالم میں غلبہ نصیب فرما دے گا. جب ایمان والے اپنی جان و مال کو لے کر نقل و حرکت شروع کریں, ابھی تو آواز لگ رہی, آواز بھی کمزور سی لگ رہی. اس کمزور آواز سے اللہ نے مخلوق کے رخ کو پھیرا ہے, دنوں کو پلٹے دیے جا رہے ہیں اور اللہ پاک کی طرف رجوع ہو رہے ہیں. اور ایک مجمع کا مجمع ہے جو جان مال کو بے قیمت کر کے ملکوں میں پھیلیں. ہمیں بھی اسلام میں داخل کرو, یہ زندگی تو عجیب ہے. ہمیں بھی اسلام میں داخل کرو, یہ زندگی تو عجیب ہے. ابو ہریرہ بھوک سے بےتاب بیٹھے, حضرت ابو صدیق سے مسئلہ پوچھتے ہیں کہ شاید مجھے روٹی نہیں مل جائے کھانے کو, وہاں خود بھوک تھی, انہیں کیا ہم روٹی کھلاتے. حضرت عمر سے مسئلہ پوچھتے ہیں, وہ بھی چھپ کر کے جواب دے کے چلے جاتے ہیں. پیچھے حضور تشریف لاتے ہیں. آپ نے ابو ہریرہ کو دیکھ کر حضرت ابو ہریرہ نے مسئلہ پوچھا, آپ نے کہا تو آ جا میرے ساتھ, مسئلہ میں سمجھتا ہوں کیا ہے تیرا. گھر میں لے آئے, گھر والوں سے پوچھا کچھ ہے کھانے کو, میں نے کہا یہ دودھ ہے, حدیے میں آیا ایک پیالہ. آپ نے کہا ابو ہریرہ صفہ والوں کو بلا کے لا. ابو ہریرہ کہتے ہیں میرے دل میں بڑا غصہ آیا اور پیٹ میں مروڑ اٹھے کہ ایک پیالہ دودھ مجھے پلا دیتے تو کچھ گزارا ہو جاتا. اب اصحاب صفہ آئیں گے پھر مجھے کہیں گے پلا بھی تو, جب میں پلاؤں گا تو میرے لیے کیا بچے گا, میرے لیے تو کچھ بھی نہیں بچے گا. لیکن کیا کروں, اللہ رسول کی مانے بغیر چارہ بھی کوئی. یہ بات وہ جانتے تھے کہ اللہ رسول کی مانے بغیر چارہ کوئی نہیں. ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کیا کریں, بیوی بچوں کے حقوق ہیں, ماں باپ کے ہیں, کاروبار کے ہیں, اس کے بغیر چارہ کوئی نہیں. اللہ رسول کو تو اٹھا دیا تاک میں رکھ کر, اللہ رسول کو تو تاک میں بٹھا دیا اور ان چیزوں کو اپنے گرد کر لے, ان کے بغیر ہم کہتے ہیں چارہ نہیں. میرے بھائی اور دوستو یہ سب ہمارے چھوٹ جائیں تو ہماری ہمیں پرواہ نہیں, اللہ رسول کو چھوڑ دیا تو ہمارا سب کچھ لٹ گیا. وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ رسول کے بغیر چارہ نہیں. ہم کہتے ہیں کاروبار دنیا کے بغیر چارہ نہیں, یہاں گاڑی اٹک چکی ہے, اس کو تبلیغ میں نکل کے سیکھیں گے کہ اللہ رسول کے بغیر چارہ نہیں, سب کچھ چلا جائے. والذی نفس محمد بیدہ لمیتۃ فی طاعۃ اللہ خیر من حیات فی معصیت الخالق, ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے, فرما بردار بن کے مر جاؤ, نافرمان بن کے زندہ مت رہو. اللہ کے نبی کا فرمان. کہتے ہیں جب میں ان کو بلا کے لایا, آنے کا ابو ہریرہ پلاؤ انہیں. اب میں نے پیالا پکڑا, پہلے کو پلایا, اس نے چھک کے پیا, خوب پیا, پھر دوسرے کو پلایا, پھر تیسرے کو پلایا, 40 آدمی پیالا پی گئے, دودھ ویسے کا ویسے, یہ برکت آ رہی. بچ گئے ابو ہریرہ اور حضور. آپ نے پیالا لے لیا اور آپ ہنسے, وہ تو پتہ چل رہا تھا بھی اندر ابو ہریرہ کے کیا ہو رہا ہے. آنے کا ابو ہریرہ بقیت انا انت, اب تو اور میں باقی اب چھو پی. ابو ہریرہ کہتے میں نے پیا اور خوب پیا, پھر میں نے واپس کیا, آپ نے پھر میں نے اور پیو, پھر میں نے اور پیا, پھر خوب پیا, پھر میں نے واپس کیا, آپ نے پھر میں نے اور پیو, پھر میں نے تیسری دفعہ پیا اور خوب پیا, پھر آپ نے فرمایا اور بھی, میں نے کہا لا والذی بعثک بالحق لا اجر له مسلکا. لا والذی بعثک بالحق لا اجر له مسلکا, اس ذات کی قسم جس نے آپ کو نبی برحق بنایا, اب تو ایک قطرہ بھی اندر نہیں جا سکتا. پھر آپ نے باقی دودھ پی لیا, یہ برکتوں کے دروازے تھے جو کھلتے چلے گئے, اب یہ بند ہیں. ایک بہت بڑا مالدار آدمی, بڑے لمبا چوڑا وسیع کاروبار, ہمارا دوست تبلیغ میں وقت دیتے ہیں خاصا, یہ تبلیغ والوں کا حال ہے تو باقیوں کا کیا حال ہوگا. ایک جگہ مجھے ملے, وہ پیپر مل لگا رہے تھے. میں نے کہا آپ یہاں کیسے تشریف لائے, کہیں یہاں پیپر مل لگا رہا ہوں. تو میں نے کہا آپ تو پھر بینک سے پیسہ لیں گے, کہیں پیسہ سارا میرا ذاتی. تو میں نے کہا یہ بتاؤ پچھلا جو تمہارا سلسلہ ہے وہ حساب کتاب دینے کے لیے کافی نہیں کہ ایک مل اور لگا رہے ہو؟ اتنا حساب کتاب دے کہ تمہاری جان چھوڑ جائے یہی بہت ہے, ایک میرے اور کیوں لگا رہا. میں نے کہا آپ سے کیا چھپاؤں, گزارے نہیں ہوتا. یہ تو دیندار لوگوں کا حال ہے, تو جن کی زندگی میں دین نہیں ان کا کیا حال ہوگا؟ برکت اڑی ہوئی ہے تو اللہ اس برکتوں کے دروازے کھولے گا. ہاں ایک چین امن سکون کی زندگی آ جائے گا. حضرت جابر کہتے ہیں میں نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھوک کے آثار تھے, میں آپ کے میں بیوی کے پاس گیا, تیرے پاس کچھ ہے؟ کہیں ایک بکری کا بچہ ہے, تھوڑے سے جو ہے. میں نے کہا اس کو پیسو اور بچے کو کاٹو ذرا کرو, میں حضور کو لے کے آتا ہوں. میں یا رسول اللہ آپ اور آپ کے ساتھ 14 آدمی اور ہو جائیں, 15 آدمیوں کی میں نے روٹی پکائی, آپ آ کے کھا لیں. آپ نے کہا بھائی خندق والو, یہ جابر نے تمہاری دعوت کی, خندق والے 1000. انہوں نے کہا میرے تو پاؤں کو کھڑ گیا. میں نے کہا مارا گیا, 15 کو کھلاؤں یا 1000 کو. میں جب پیچھے سے بھاگا تو حضور نے فرمایا ارے میاں سنو سنو سنو, ہانڈی کو مت اتارنا جب تک میں نہ ہوں. اب سب کو لیا گھر میں آئے, آپ ہانڈی چڑھ رہی تھی, آپ نے اس میں لوہا ڈالا, اسے اتار کے رکھ لیا اور آٹے پر آپ نے کپڑا ڈال دیا, کب پکاؤ؟ دو عورتوں سے کہا پکاؤ. انہوں نے پکانا شروع کیا, آپ سالن تقسیم کر رہے ہیں, روٹی تقسیم کر رہے ہیں, سالن تقسیم کر رہے ہیں, روٹی تقسیم کر رہے ہیں. ایک بکری کا بچہ, اس میں 2 سے 3 سیر گوشت نکلے گا, جدیا کہتے ہیں چھوٹے سے بچے کو. تو ایک صاف 3.5 سیر صاف 3.5 سیر جو 10-15-20 آدمی کھا لیتے. 1000 آدمی نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا, روٹیاں بھی پڑی تھی, سالن بھی پڑا تھا اور ہڈیاں دسترخوان پہ پڑی تھی. آپ نے فرمایا ہڈیاں جمع کرو بھائی. انہوں نے ہڈیوں کو جمع کیا, جمع کر کے آپ کے سامنے رکھ دیا. آپ نے ہاتھ اٹھائے, دعا فرمائی, ہڈیاں بکری کا بچہ بن کے کھڑا ہو گیا. میں کہا لے جا بھائی, یہ تو بکری بھی گھر میں, آٹا بھی گھر میں, سالن بھی گھر میں اور 1000 آدمی روٹی کھا گیا. بتاؤ ایسی برکتیں کبھی ہو سکتی؟ اور اللہ فرماتے ہیں انی اذا اطعت رضیت و اذا رضیت بارکت وليس لبرکتی نہایا, جب تم میری اطاعت کرتے ہو تو میں راضی ہو جاتا ہوں, جب میں راضی ہوتا ہوں تو برکتوں کے دروازے کھولتا ہوں اور پھر میری برکتوں کی کوئی انتہا نہیں. بھائیو یہ زندگی ہم بھلا چکے ہیں, یہ زندگی ہم سے نکل چکی ہے, ہم سے چھوٹ چکی ہے, بہت دور جا چکے ہیں. اس کی طرف واپس آ جائیں. یہ محنت سے ہوگا, یہ طریقہ محنت سے بدلا جاتا ہے, طرز محنت سے تبدیل ہوتے ہیں. افکار, نظریات, خیالات اور طور اطوار یہ باتوں سے نہیں تبدیل ہوتے, یہ ایک محنت اور ایک ماحول اور قربانی کے ساتھ تبدیل کیے جاتے ہیں. تو بھائیو وہ کون سی محنت تھی جو دلوں کو بدلتی تھی, طریقے بدلتی تھی, خیالات اور افکار بدلتی تھی؟ وہ محنت وہ تھی جسے لے کر سرور کائنات محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لے کر دنیا میں آئے, ساری دنیا کے انسانوں کے لیے پیغام ہدایت لے کر آئے, کامیابی کا پیغام لے کر آئے, امن کا پیغام لے کر آئے اور محبت کا پیغام لے کر آئے اور جنت کا راستہ بتانے آئے اور دوزخ سے بچانے کے لیے آئے. اور وہ کام اللہ تعالیٰ کا نبی اس امت کے سپرد کر کے گیا کہ میرے بعد میری امت میرے کام کو کرے گی, میرے کلمے کو پھیلائے گی, میرے دین کو لے کر چلے گی, اس پر اللہ راضی ہوگا, ان پر صفات کے دروازے کھلیں گے, برکتوں کے دروازے کھلیں گے, کامیابی اور حکومتوں کے دروازے کھلیں گے اور موت کے بعد جنت کے دروازے کھلیں گے. بھائیو اس دعوت کی محنت کے ذریعے سے پوری امت کے اندر یہ بات عرض کی جا رہی اور یہ بات پیدا کی جا رہی کہ بھائی ہم اپنی زندگی کا مقصد بدلیں. کاروباری, ڈاکٹر, دکاندار, تاجر, حاکم, زمیندار بعد میں, پہلے اللہ رسول کے غلام ہیں, پہلے ہم حبیب کے غلام ہیں. اس کی غلامی کا پہلا کلمہ پڑھیں, اس کی غلامی کا حق ادا کریں کہ وہ جو کام کرتا چلا گیا اس کام کو اپنا کام بنائیں. آپ کو کلمے کی محنت ملی, یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر. اے کملی والے کھڑے ہو جائیے. کملی والے کو کام بتلایا جا رہا ہے, آپ کیا کام کرتے رہے ساری زندگی, آپ نے کیا کام کیا ساری زندگی, وہ بتلایا جا رہا ہے. کملی والے اب دن کا کام بتلایا جا رہا ہے, کھڑے ہو جائیے, کھڑے ہو جائیے. کیا کیجیے؟ میرے سے ڈرائیے اور میری بڑائی بیان کیجیے, میری بڑائی بیان کیجیے, میری بزرگی بیان کیجیے, لوگوں کو بتلائیے کہ اللہ بہت بڑا ہے. رب کا فکر اور اپنے وسیاب کا فخر اور رز فاہر اور ان بتوں کے یقین سے لوگوں کو پاک کریں, اپنے آپ کو پاک کریں اور بتوں کا یقین نکالیں اور دلوں سے دلوں کو صاف اور پاک فرمائیں. یہ آپ کے دن کا کام تھا. آپ نہ حل چلاتے تھے نہ دکان چلاتے تھے, سارا دن آپ یہ کام کرتے تھے, لوگوں میں پھر کر اللہ کی بڑائی بیان کرتے, اللہ کی بڑائی بیان کرتے. اس کام کو, تبلیغ کے کام کو یہ کہنا کہ میاں فارغ ہوں گے تو کر لیں گے, فارغ نہیں ہے ملے گی فرصت تو کریں گے, یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محنت کا مذاق اڑانا ہے. یہ 125,000 نبیوں کا مذاق اڑانا ہے کہ سارے نبی فارغ تھے, انہیں کوئی کام نہیں تھا, انہوں نے کہا چلو یہی کرتے رہو. نہیں, آپ دیکھیں قرآن کہہ رہا ہے کن فاندر, کملی والے تیرا کام کیا ہے؟ قم فانذر، کھڑے ہو جاؤ، میرے چڑھ رہو، میری بڑائی بیان کرو، یہ تو آپ کے دن کا کام ہے. ان لک فی النہار سبحا طویلا، دن میں آپ کو تیرنا ہے انسانیت کے سمندر میں، اور رات کا کیا کام ہے؟ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا. اے کملی والے، اب رات کو بھی کھڑے ہو جاؤ، کملی والے دن میں لوگوں میں پھرو، میری بڑائی بیان کرو، میرا تعارف کرواؤ، میرا ڈھنڈورا پیٹو. جیسے یہ الیکشن والے اپنے کینڈیڈیٹ کا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں کہ ہمارا ووٹر ایسا، ہمارا کینڈیڈیٹ ایسا، ہمارا کینڈیڈیٹ ایسا، تمہاری سڑکیں پکی بنائے گا، تمہاری بجلیاں دے گا، اور تمہیں سکول دے گا، اور تمہیں ڈسپینسریاں دے گا، وہ ایسا وہ ایسا، یوں کہیں. اور اس پر یہ ان کو روٹی کھلاتے ہیں، ان کے کام کرتے ہیں. بھائیو، مولانا یوسف صاحب فرماتے تھے، ارے بھائیو، اللہ پاک اس کینڈیڈیٹ سے بھی گیا گزرا ہے کہ تم اللہ کا ڈنڈورا پیٹو گے تو اللہ تمہیں نہیں پالے گا. اللہ کا ڈنڈورا پیٹو بھائی دن میں. قم فانذر وربک فکبر، کھڑے ہو جا، رب کی بڑائی کو بیان کر، یہ دن کا کام ہے. پھرو مخلوق کے اندر، اللہ بہت بڑا، اللہ پاک ہے، سب تعریفیں اللہ کی ہیں، سارے کام کرنے والا اللہ ہے، ساری زمین آسمان کا بادشاہ اللہ ہے. اور رات کو کیا کرنا ہے؟ تمہیں لیل، رات کو کھڑے ہو جائیے. ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک، اے ہمارے حبیب، اے کملی والے، رات کے آخری حصے میں کھڑے ہو کر میرے سے راز و نیاز کی باتیں کیجیے. آپ نے کہا بھائی یہ پیاز مجھے مت کھلاؤ، میں وہ اللہ کا بندہ ہوں جو اپنے رب کے ساتھ سرگوشیاں کرتا ہوں، میں پیاز نہیں کھاؤں گا، اس میں بو آتی. وَمِنَ اللَّيْلِ فَسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، اے ہمارے حبیب، رات کو کھڑے ہو جائیے جب لوگ سو رہے ہوں، اور میرے سامنے کھڑے ہو کر میرے سے بات کیجیے. یہ رات کا کام ہے. اللہ اپنے حبیب کو کام بتا رہا ہے کہ آپ نے کام کیا کرنا ہے. بتاؤ، ہاں آپ سمجھ، ہم نے کیا کام سمجھو ہے؟ روٹی کمانا کام بنایا ہوا ہے، زمینیں آباد کرنا کام بنایا ہوا ہے، یہ تو ضرورت ہے. فصل اگانا ضرورت ہے، کام نہیں ہے. نوکریاں کرنا ضرورت ہے، اسمبلیاں، صدارتیں، وزارتیں ضرورت ہیں، یہ کام نہیں ہے. کام تو یہ بتلایا جا رہا ہے، رات کو میرے سامنے کھڑے ہو جائیے، میرے سے بات کیجیے، میں آپ کی طرف متوجہ ہوں. رات کا قرآن پڑھنا ایسا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے، جب آدمی مسواک کرتا ہے، مسواک کر کے کھڑا ہوتا ہے اور قرآن پاک پڑھتا ہے تو اللہ فرشتوں کو بھیجتا ہے جو اس کا قرآن سنتے ہیں، اور ایک فرشتہ اس کے ہونٹوں پہ ہونٹ رکھتا ہے، کہتا ہے اور پڑھو، اور پڑھو، اور پڑھو. فرشتہ ہونٹوں پہ ہونٹ رکھے ہوئے اور کہہ رہا ہے اور پڑھ، اور پڑھ، تیرا رب سن رہا ہے، اور پڑھو، اور پڑھو. یہاں رات ساری خرواتوں میں گزرتی، کیونکہ کیا ہونے کا، جی صبح کام پہ جانا ہے، کمانا کام، اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونا کام. نے کہا مولوی تو ویلے لوگ ہوتے ہیں، رات کو پڑھیں، نفل پڑھیں، ہمیں تو بہت سارے کام. اور حبیب کو کیا کام بتایا جا رہا ہے؟ رات کو کھڑا ہو جا کملی والے، میرے سامنے سر جھکا دے، میرے سے باتیں کر، میں تیرے سے باتیں کر رہا ہوں. یوں کہ جو تہجد کی نماز پڑھتے ہیں ان کی قبر میں کبھی اندھیرا نہیں ہوگا، روشن رہے گی قبر. یہاں فرض نمازیں غائب ہیں تو تہجد کہاں سے آئے گی؟ یہاں فرض ہی غائب ہو چکے ہیں. یہ رات کا کام ہے، کھڑے ہو جائیے، میرے سے بات کیجیے. دن کا کام ہے، قم فانذر، میری بڑائی بیان کیجیے. بھائیو، یہ ہمارے اصل کام ہے، اللہ کے سامنے جھکنا، راتوں کو اس سے مانگنا، اور دن میں اللہ کی بڑائی کا بول بولنا. اللہ پانچ دفعہ اعلان کرواتے ہیں، میں بڑا ہوں، بہت بڑا ہوں، زمین آسمان چھوٹے ہیں میں بڑا ہوں، سورج چاند ستارے چھوٹے ہیں میں بڑا ہوں، کائنات کے سارے کاروبار چھوٹے ہیں میں بڑا ہوں. سب چھوڑ دے، میری طرف دوڑ لگا، میرے سامنے آ کے میرے سے بات کر. ارے میرے بندے، جب تو زمین پہ سر رکھتا ہے تو مجھے میری عزت کی قسم، تو زمین پہ سر نہیں رکھتا، تو میرے قدموں پہ سر رکھتا ہے. اللہ کے قدموں پہ سر ہوتا ہے، جب آدمی سجدے میں جاتا ہے تو اللہ کے قدموں میں اس کا سر جاتا ہے، کیسی عزت کی بات. تو میرے عزیز بھائیوں اور دوستو، ساری دنیا کے انسانوں کو اللہ کا بندہ بنانا، اللہ کی غلامی میں لانا، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں لانا، اور آپ کے سرکلوں میں جھکانا, یہ میرا بھی کام ہے, یہ آپ کا بھی کام ہے, زمینداروں کا, تاجروں کا, دکانداروں کا, سیاستدانوں کا, حکومت داروں کا, ساری دنیا کے مسلمانوں کا, کلمہ کو مسلمان کا یہ کام ہے. راتوں کو اللہ کے سامنے راز و نیاز کرنا, رونا دھونا, دن میں اللہ کی مخلوق میں پھر کر اللہ کے کلمے کی دعوت دینا, اور مخلوق سے نہ اجر لینا, نہ مخلوق سے واسطہ رکھنا, نہ ان سے کچھ معاوضہ لینا, نہ ان سے کچھ چاہت رکھنا. ان اجری الا علی اللہ, میں تو اللہ سے لوں گا جو کچھ لوں گا, تمہارے سے نہیں لوں گا, تم سے نہیں لوں گا, جو کچھ کرتا ہوں اپنے مولا کے لیے کرتا ہوں, اللہ سے لوں گا تم سے نہیں لوں گا. سعید ابن عامر تھے غالباً تابعین میں سے, وہ کسرا کا خزانوں میں سے ایک صندوق اٹھا کے لائے. نعیم ابن مقرر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر تھے خزانہ اکٹھا کرنے کے. جب صندوقچی کو کھول کے دیکھا گیا تو جو اس میں جواہرات تھے وہ اتنے قیمتی تھے کہ جتنا خزانے کا ڈھیر لگا ہوا تھا اس سب سے زیادہ قیمتی وہ صندوقچی تھی. تو ان کو سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا, کہنے لگے اس میں سے تم نے کچھ لیا ہے؟ کہنے لگے اگر اپنے رب کا خوف نہ ہوتا تو اس صندوقچی کو تمہارے پاس لاتا کیسے؟ کہنے لگے تمہارا نام کیا ہے؟ کہنے لگے تم کیا چاہتے ہو کہ میری مشہوری کرو کہ فلاں آدمی بڑا دیانتدار ہے, جس رب کے لیے میں نے یہ کام کیا ہے وہ میرے نام کو تیرے سے اچھی طرح جانتا ہے, اور چہرہ چھپا کے بھاگ گئے. انہوں نے ایک آدمی پیچھے دوڑایا تو پتہ کرو یہ کون ہے. وہ پیچھے 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 ان کے خیمے تک گیا تو پتہ چلا کہ یہ سعید ابن عامر تھے, یہ سعید ابن ہلال تھے, یمن کے تابعین میں سے تھے, صحابی بھی نہیں تابعین ہیں. جو کرنا ہے اللہ راضی ہو جائے, اس پر یہ محنت ہو, راتوں کو اللہ کے سامنے اٹھنا, دل میں اللہ کی مخلوق کو اللہ کی طرف پکارنا اور بلانا, بار بار پکارنا, بھائیو اس پر اللہ راضی ہوگا. سب سے پہلے آپ کے اور میرے دل کو ایمان کے نور سے روشن فرمائے, اور پھر یہ نور ایمان ساری دنیا میں پھیلے گا, اور ایک دن آئے گا جب سارے عالم کو اللہ ایمان کا نور نصیب فرمائے گا. یہ اللہ کا دستور ہے, جب بھی کلمے کی دعوت چلی ہے اللہ نے کفر اور باطل کو توڑا ہے. یہ حکومتوں سے ٹوٹنے والی چیز نہیں ہے, اور خاص طور پہ وہ حکومت جو جمہوریت سے وجود میں آئے, جو باطل کے ذریعے سے بھی کبھی حق آ سکتا ہے. باطل کے ذریعے سے باطل آئے گا, شر میں سے شر نکلے گی, خیر میں سے خیر نکلے گی. یہ تو سارے باطل اوہام اور طریقے ہیں, جہاں ایک عورت کی اور ایک اللہ کے متقی انسان کی رائے برابر ہو جائے اسے اسلام تھوڑی کہا جاتا ہے, اور یہاں سے اسلام تھوڑا جنم لے گا. یہ تو ضرورت ہی ضلالت ہے اور گمراہی گمراہی ہے. وہ تو اللہ لائے گا ایک نظام اپنی قدرت سے لائے گا, جب ہم اللہ کو راضی کریں اور ہم اپنے اندر سے معاشی کو نکالیں گے, نافرمانیوں کو نکالیں گے, تو اس سے اللہ راضی ہو کر ایک نظام لائے گا جو اس کے اپنے بندوں کے ہاتھ میں ہوگا اور اس کے مخصوص بندوں کو دے گا. جب اللہ خود پلٹتے ہیں حکم تو بالکل ایام نداول ہوا بین الناس, کوئی اپنی طاقت سے اوپر نہیں آ سکتا. اللہ لاتے ہیں جسے لاتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں, اور انسانوں کی بدعمالیوں پر لاتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو, انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں عراقیوں سے تنگ آ گیا, انہوں نے میرے ساتھ بڑی بے وفائی کی, آپ نے ان کے لیے بدعا کرو. انہوں نے کہا یا اللہ ان پر کسی ظالم کو مسلط فرما اور مجھے اپنے پاس بلا. یوں کہ آتا ہے کہ حجاج ابن یوسف جو عراقیوں پر مسلط ہوا اور کوفیوں پر مسلط ہوا اور بصرہ والوں پر مسلط ہوا, حضرت علی ابن طالب کی بدعا کا نتیجے میں تھا. ایک دفعہ اٹھا تو سرحانے پرچہ پڑا ہوا, تو بڑا ظالم ہے, مکار ہے, قاتل ہے, صفاق ہے, یہ ہے یہ ہے, سارا پرچہ پڑا. تو اس پرچے کے دوسری طرف قلم دبا دلا, پرچے کے دوسری طرف نے لکھا جیسے تمہارے عمل ہوں گے ویسے تمہارے حاکم ہوں گے. انہوں نے پرچے کو وہیں رکھ دیا, انہوں نے کہا جی لا کر رکھ کر اٹھا کے دیکھ لے گا. انہوں نے کہا جیسے تمہارے عمل ہوں گے ویسے تمہارے حاکم ہوں گے. مامون رشید سے ایک نے کہا تو خلیفہ بنا بیٹھا ہے, عمر کو دیکھ کیسا خلیفہ تھا, تو نے یہ کیا رنگ جمایا ہوا ہے اور زربفت کے پردے اور محلات. اور مامون بڑا سمجھدار تھا, انہوں نے کہا جب عمر خلیفہ تھا تو عوام ابو ہریرہ تھے, تم پہلے ابو ہریرہ بن جاؤ پھر میں عمر بن جاؤں گا. اب میں تو عمر بن جاؤں اور تم ایسے ہی ظالم رہو تو تم تو مجھے پاگل سمجھ کے محل سے باہر نکال دو. انہوں نے کہا تمہیں اسی طرح میں سیدھا کروں گا, پہلے تم تو بدلو پھر میں ہی بدل جاؤں گا. تو ہم اپنی ذات سے محنت شروع کریں, یہ جان چھڑانے کا راستہ ہے. انہوں نے کہا جی حکومت ہی ٹھیک نہیں, ہم کیا کریں؟ ارے میرے دوست تو ہاتھ پاؤں تو مار. جب آدمی ڈوبتا ہے تو کیا کہتے ہیں میں تیرنا نہیں جانتا میں ہاتھ پاؤں کیسے ماروں, پھر تو وہ ہاتھ پاؤں مارتا ہے. جو ہاتھ پاؤں مارتے ہیں کسی نہ کسی کنارے چلے جاتے ہیں. تو ہم شروع تو کریں, ایمان کی آواز لگائیں اور اللہ کے ہاتھ پر فیصلہ رکھیں. ایک دن آئے گا کہ اللہ پاک بادل کو توڑے گا, باطل ہمیشہ نہیں رہتا, اللہ اسے توڑے گا لیکن قربانی اس کے لیے شرط ہے. تو بھائی اس کے لیے کہا جا رہا ہے جان کو لے کر, مال کو لے کر, وقت کو لے کر نکلے ہم اللہ کے راستے میں اور اس کی آواز لگائیں. یہ ہمارا کام ہے، ہم اس کے لیے آئے ہیں، اس کو کرتے کرتے مر گئے تو مولانا علی آفتاب فرماتے تھے موجہ کوثر ہوگا، محشر کا دن ہوگا اور اللہ کا رسول ہوگا اور پکار پکار کے کہے گا میرے وہ امتی کہاں ہیں جنہوں نے گئے گزرے دور میں میرے دین کو گلے سے لگایا تھا، اور میں تمہیں ہاتھ سے پانی پلاؤں، انہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے آگے پانی پلائے گا اور انہیں موتیوں کے ممبروں پر بٹھائے گا، کہے گا تم تو یہاں بیٹھو، تمہارا تو حساب کتاب ہی نہیں ہے، تو بھائی وہ بڑا سستا سودا ہے۔ تو بھائی بتاؤ اس کے لیے ڈیڑھ سال کے لیے جن کے چار مہینے لگ چکے ہیں، ایک سال کے لیے جن کے چار مہینے لگ چکے ہیں، ساری دنیا اس کا کام کو عام کرنے کے کون تیار؟ ماشاء اللہ، واہ 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 بھائی، ایسا ہی جذبہ ہونا چاہیے، ایسا ہی جذبہ ہونا چاہیے ہیں، تو بوڑھے پر دل جوان ہے، ہاں ایسا ہی جذبہ ہو گیا۔ اور بولو بھائی، بولو بھائی، ایک سال ڈیڑھ سال نقد اور تشکیل سارے بھائی بیٹھے رہے، بولیں جی اجتماع سے پہلے یہ جو چند دن ہیں ان میں ہم اپنی اپنی مسجدوں میں جماعتیں بنا کر بیٹھیں اور گھر گھر جا کر لوگوں کو تیار کریں۔ بیانوں سے لوگ نہیں تیار وہ کرتے، کسی کو گھر سے اکھاڑنا نکالنا یہ صرف تقریر سے تھوڑے ہوتا ہے، یہ تو بھائی اس کے پیچھے محنت کر کے اس کو بار بار سمجھاتے 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 اس کے دل میں جا کے بات بیٹھتی ہے کہ ہاں میرا نکلنا بہت ضروری ہے اور مجھے نکلنا چاہیے، تو پھر وہ آگے بیان میں نام دیتے ہیں۔ تو پہلے مجمع کو تیار کیا جاتا ہے۔ اگر ہم اور آپ اپنی مسجدوں میں جو دوست چار مہینے لگے ہوئے ہیں، چالیس دن لگے ہوئے ہیں، کچھ وقت دیتے رہتے ہیں، کچھ تھوڑے بہت دوستوں کی ترتیب جانتے ہیں، آپ اپنے اپنے محلوں میں اپنے گاؤں میں جو مسجد ہے اس میں روزانہ بیٹھیں اور مشورہ کر کے لوگوں سے ملیں کہ کون تیار ہو سکتا ہے، کس کو اللہ کے راستے میں نکالنا ہے، ہم نے اپنی مسجد سے جماعت نکالنی، اس کے لیے آپ سوچ وچار کریں گے تو انشاءاللہ اس پر جماعتیں نکلنی شروع ہو جائیں گی۔ چالیس دن کے لیے بھی لوگ نکلیں گے، چار مہینے کے لیے بھی نکلیں گے، سال سال ڈیڑھ ڈیڑھ سال کے لیے بھی نکلیں گے، لیکن اس کے لیے کچھ لوگ ہم یہ جو دن چند ہیں اس میں ہم محنت کر لیں اور اپنی مساجد کو مرکز بنائیں۔ اپنی دکانوں سے ہٹ کر اپنی مسجد مسجد میں آئیں، دفتر سے ہٹ کر مسجد میں آئیں، مسجد سے اپنے دفتر کو دکان کو جائیں۔ اس سے انشاءاللہ جب ہم سارے مشورہ کر کے بیٹھیں گے، سوچ وچار کے لیے سر جوڑیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے ہر مہینے سے جماعت نکل سکتی، اتنے میں گھروں میں مہینے ہیں تو جماعت نہیں نکل سکتی، بڑی آسانی سے نکل سکتی ہے۔ ایک دفعہ پشاور میں ہوں گے، ایک مہینے میں ہمارے انہوں نے تشکیل کی، ہم نے وہاں کے مقامی آدمی کو جمع کیا، ہم نے اس کے آپ حضرات نیت فرمائے کہ ہم نے یہاں سے جماعت نکالنی، انہوں نے کہا کہ جماعت تو یہاں سے چلی گئی ہے، اب کہاں سے نکلے گی؟ ہم نے ان سے عرض کیا کہ اس محلے میں تین چار سو گھر ہیں، ہر گھر میں چار پانچ آدمی ہیں، تو پھر ہزار کی آبادی ہے، اس میں سے دس پندرہ نکل گئے ہیں تو دس پندرہ اور بھی جا سکتے ہیں، آپ نیت تو کریں۔ وہ کہیں جی نیت کیسے کریں؟ وہ سارے چلے گئے جو یہاں کام کرنے والے تھے، پھر ان سے نیت کروائی، محنت خوش آمد کر کے نیت کروا کے ان کو ساتھ جوڑ کر پھر ہم نے گشتیں کی، لوگوں کو تیار کیا، بیس آدمی تیار ہو گئے۔ نیت پر اور ارادے پر بڑا دار و مدار ہے، اگر ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ کون تیار ہوگا کیسے تیار ہوگا تو ہم بھی ڈھیلے پڑ گئے، ہمیں اپنا سودا بیچنا ہے، دکاندار کو نہیں دے گا، وہ غلط سودا ہے جی، اوپر نیچے کی مار مار کے بیچ دیتا ہے اور گاہک کو بیوقوف بنا دیتے ہیں، وہ غلط بیچ دیتے ہیں یا الٹی سی بھی سنا کے اور پینٹرے بدل بدل کے، تو ہمارا تو یہ جو سودا ہے اس سے تو کھرا کوئی سودا ہی نہیں ہے، ساری دنیا کے سودوں سے بڑا ستھرا اور کھرا سودا اس کے تو خریدار بے شمار ہیں، ساری دنیا اس کی خریدار ہے، ہمیں اس میں پیش کرنا نہیں آ رہا، ہم جو پیش کرنے والے ہیں ہمیں پیش کرنا نہیں آتا، اگر ہمیں پیش کرنے کا سلیقہ آ جائے تو کوئی مسلمان اس کو نہیں چھوڑ سکتا، ہمیں پیش کرنے کا سلیقہ نہیں آ رہا، تو سلیقہ آتا ہے کرنے سے، آدمی کرتا رہے کرتا رہے کرتا رہے، اللہ پاک پر سلیقہ بھی دے دیتے ہیں کہ کیسے کیا جاتا ہے، کیسے پیش کیا جاتا ہے۔ کام بڑا کرنے کا بھائیو، ایک ایک مسلمان کی محنت کرنا، یہ تو نبیوں کا کام تھا، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو کافروں کی محنتیں کرتے تھے، ایک ایک کے پاؤں پکڑتے تھے، ایک ایک کی محنت کرتے تھے، ٹوڑی میں ہاتھ دیتے تھے، ابو جہل کی گالیاں سنتے تھے، ابو جہل کی مار پیٹ برداشت کرتے تھے، حضرت حمزہ کے اسلام لانے کا ذریعہ ہی آپ کی مار پیٹ بنی، برسات کی وادی میں ابو جہل نے آپ کو مارا اور گھسیٹا، حالانکہ ایک نبی میں چالیس آدمیوں کی طاقت ہوتی، جنت کے چالیس، جنت کا ایک آدمی سو کے برابر ہوتا، چار ہزار انسانوں کی طاقت ایک نبی میں ہوتی، برابر ابو جہل کی کیا طاقت تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ اٹھا سکتا، ایک انگلی کا اشارہ ہی اس کی جان لینے کے لیے کافی تھا، لیکن آپ صبر کا نمونہ پیش کر رہے تھے کہ دین کا کام کرتے ہوئے صبر کیا جاتا ہے اور تحمل کیا جاتا ہے، اس نے آپ کو گھسی اٹھا گربان پھاڑا گالیاں دی، تو جب واپس آئے شکار سے حضرت حمزہ سن کی باندھی نے کہا ارے ابو ہمارا آج اپنے بھتیجے کا حال تو دیکھتا کہ ابو جہل نے کیا کیا سارے لوگوں کے سامنے، یہ بات دل پہ چوٹ پڑی اس سے اور کلمہ پڑھ لیا، جا کے پہلے ابو جہل کی پٹائی کی کہ تو میرے بھتیجے کو مارتا ہے، اکیلا تو میں رکھا ہے، میں بھی کلمہ پڑھتا ہوں،
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسے برداشت کرتے تھے, ہم ایک ایک مسلمان کی محنت کریں انشاءاللہ اس میں ہمیں عزت ملے گی, اسی میں عزت ہے. انہوں نے صاحب میں واسطے پہ منتیں کرتے تو زمانے میں چونکہ کام نیا نیا تھا تو بعض علماء کو شکالوں کے لیے مولانا صاحب نے علم کی علم کو ذلیل کر دیا, خود چل چل کے جاتے ہیں, اس میں تو علم کی توہین ہے. مولانا صاحب نے فرمایا میری تو عزت ہی اس میں ہے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم در در کی ٹھوکریں کھا کر, اس راستے کی ذلت میں عزت ہے کیونکہ میں اس میں ذلیل ہوں گا مجھے عزت ملے گی, اس کی ذلت بھی عزت ہے بھائی. رہا اگر ہم اپنے اپنی مسجد میں ارادہ کر لیں کہ ہم نے اس میں بیٹھنا ہے اور اس کے لیے ہم کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ہر مسجد سے جماعت نکل سکتی, محلے بھرے پڑے تو بتاؤ بھائی اس کے لیے کون کوشش کریں گے بیٹھنے کے لیے, بس سارے دوسرے سے کوشش کریں گے نا. اچھا اب بھائی اجتماع آپ کو پتا اس کے لیے بہت سے تقاضے ہیں, کتنے اس سے پہلے بہت سارے کام ہیں جن کو انجام دینا ہے, وہ بھی ہم نہیں دینے ہیں, اب اجر اللہ سے لینا ہے, محنت کر کے اجر اللہ سے لینا ہے. تو اس کے لیے فرما رہے ہیں آپ کے ساتھی کہ بھائی 10 دن کے لیے جو پرانے دوست ہیں وہ ہمت فرمانے کچھ دو دیہاتوں سے شہروں سے محلوں سے مل جل کر یہاں جو بہت سے انتظامی بور کے کام ہیں وہ طے پا سکتے ہیں. تو بھائی اجتماع سے پہلے یعنی کمفرٹبلی سے 10 دن کے لیے جماعتیں آ جائیں, خود تشریف لے آئیں, اس کے لیے بتائیں بھائی کون اپنے نام پیش کرتے ہیں. اللہ قبول فرما, اللہ تعالیٰ قبول فرما. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور بتائیں بولیں بولیں گے بولیں.
ہاں جی بزرگ
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پڑھیں, یہ جو فضائل اعمال ہے تبلیغی کتاب یہ سب سے اعلیٰ اور بہترین کتاب ہے اپنے گھر میں دینی فضا کو بنانے کے لیے, کیونکہ اس کا موضوع ہی ہے اسی کے تحت یہ لکھی گئی, اور کوئی اردو میں ایسی کتاب نہیں ہے جو فضائل کو وجود دینے کے لیے اعمال کو اس ترتیب پر وجود دینے کے لیے لکھی گئی ہو, کیونکہ اس میں نیت بھی شامل تھی, تو لکھنے والے اللہ کے بہت مقرب بندے تھے, بہت اللہ پاک کے قریب تھے, تو ان کے اپنے اخلاص کا اثر, ان کی تصنیف کا اثر. تو اس میں اپنے گھروں میں ہم کوئی وقت مقرر کر کے بیوی کے ساتھ بچوں کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ بیٹھ کر ہم اس کتاب کو پڑھیں, اس سے انشاءاللہ ان کے اندر دین کا شوق پیدا ہوگا, اعمال کا شوق پیدا ہوگا, اعمال کی رغبت پیدا ہوگی, ذکر کا شوق پیدا ہوگا, ذکر کے فضائل سنیں گے, نماز کا شوق پیدا ہوگا, نماز کے فضائل سنیں گے, قرآن پاک کا شوق پیدا ہوگا, جب قرآن کی قیمت سنیں گے تو اس کو اپنے گھروں میں زندہ کرنا, اس کے لیے اوقات نکال کر اس کو پڑھنا, یہ بھائیو ہمارے فرائض میں شامل ہے, نہیں تو ہم اپنے بیوی بچوں کا اپنے ماں باپ کا ہم حق مار رہے ہیں اور ان کی حق تلفی ہو رہی, اسے حق بھی نہیں سمجھتے, حالانکہ بہت بڑا حق ہے کہ ان میں دینی شعور پیدا ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو علم کا رواج ہی یہی تھا کہ حضور سے سنتے تھے, گھر میں آ کے سناتے تھے, اپنی عورتوں کو سناتے, عورتیں بچیوں کو سناتی, مرد اپنے بچوں کو سناتے, تو یوں بڑوں سے بچوں میں دین آتا چلا گیا. اب ہم اپنے گھر والوں کو سناتے ہی نہیں, ہمارے تو گھر میں صبح صبح اخبار آتے ہیں اور سارے جھوٹ کے بلندے, بیوی پڑھتی, بچے پڑھتے ہیں, باپ بھی پڑھتے ہیں, ہم نے کہا انہیں جب ناشتہ نہیں ہوتا اخبار کے بغیر, سارے جہان کی غلط افوہش خبریں اور افوہش تصویریں. بھائی اس کی بجائے ہم اپنے گھروں میں اللہ رسول کی بات چالو کریں اور اللہ رسول کی تذکرے کریں, ایک وقت مقرر کر کے اس میں سارے گھر والے بیٹھیں اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو پڑھا جائے, قبر شہر آخرت کے تذکرے کیے جائیں, جس سے بچوں میں بھی اللہ کا دین کا شوق پیدا ہوگا, عورتوں میں بھی پیدا ہوگا, ہمارے اندر بھی پیدا ہوگا, جذبہ آگے بڑھے گا. ان تعلیم کے حلقوں کو اپنے گھروں میں زندہ کرنا, سر اللہ سے دعائیں مانگنا, ہر گھر میں اگر یہ دین کے حلقے زندہ ہو جائیں, کتابوں کا پڑھنا زندہ ہو جائے, تو ہر گھر میں اللہ کی طرف سے خیر و برکت نازل ہوگی, رحمت نازل ہوگی, اللہ پاک کے فرشتے اتریں گے, دعائیں ہوگی. بھائی اس کے لیے خود بھی دعا کریں, گھر والوں سے بھی کہیں, اور ان تعلیم کے حلقات کو گھر میں قائم کریں اور بچوں کو اس کی ترغیب دیں کہ ان کے ذریعے جذبات زندہ ہوں گے, احساسات زندہ ہوں, تاکہ ہم قبروں میں جائیں تو ہمارے پیچھے کچھ کرنے والے ہوں, ہماری قبروں میں ان کا کوئی حصہ پہنچ سکے, یہ نہ ہو کہ ہم آگے چلے جائیں انہیں پیچھے خبر ہی نہ ہو کہ باپ کے لیے کرنا کیا ہے, تو اتنا تو پتہ ہونے کے بھی وہ کچھ کر سکے ہمارے لیے. تو میں نماز کی تیاری فرما دی.
کیسٹ آپ کی خدمت میں مدنی ریکارڈنگ سینٹر کی طرف سے تیار کی گئی ہے. ملنے کا پتہ مدنی ریکارڈنگ سینٹر, فاطمہ پلازہ, دکان نمبر 3, بلاک 7, فیڈرل بی